بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک نرواں دواں ہے اور روزے شروع ہونے سے پہلے سب ڈرتے تھے کہ اتنے لمبے روزے، لیکن کس طرح دن چلا جاتا ہے کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، اور راتیں پہلے سے مختصر ہی ہیں، لیکن الحمدللہ اس میں تمام چیزیں خیر خوبی سے انجام پا جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان ساعتوں کی قدر کی ہمیں توفیق دے. تو اس میں تو اچھی اچھی باتیں ہونی چاہیے تھی کہ بزرگوں کے معمولات ماہ مبارک میں کیا ہوتے تھے، اور ذکر و تلاوت کا ان کا کیا معمول تھا. لیکن اب یہ کسی اور بحث میں ہم الجھ کر رہ گئے. خیر، یہ بھی عقائد کی تصحیح کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے اہم ترین مسئلہ عقیدے کی حفاظت ہے. پہلے تو کسی زمانے میں اسلام اور غیر اسلام کی جھڑپیں جھنگیں ہوا کرتی تھی، پھر 72 فرقے، بعض فرق باطلہ، ان کی طرف سے ارشاد وانیوں کے نتیجوں میں دنیا کی دنیا ادھر سے ادھر، ملک کے ملک، کیا سے کیا ہو گئے. تو اسی طرح کی الجھنوں میں امت اب گری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس بھنور سے امت کو نجات دے. تو یہ ایک اچھا جملہ بزرگوں کے معمولات بیان کر کے پھر میں انشاءاللہ اس جلسے والے موضوع کی تکمیل کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت شیخ قدسی روح کے یہاں تو سہارنپور میں سحر کھائی اور فوراً اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ لی جاتی تھی، اور نماز کے بعد حضرت شیخ قدسی روح آرام فرما ہوتے اور ساری مسجد میں سناٹا. کچھ لوگ، کچھ حضرات ضرور ہوتے کہ جو اپنے فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک کے ساری زندگی کے جو معمولات تھے اس کو نبھاتے، اور اس کے بعد وہ اشراق سے فارغ ہو کر آرام فرما ہوتے. لیکن اکثریت مہمانوں کی فجر کی نماز سے فارغ ہو کر متصلاً آرام کرنے کی تھی، اور پھر 11 بجے حضرت کی طرف سے جن کو بیان کے لیے متعین کیا جاتا تھا، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی نور اللہ مرقدہ، پھر حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب، حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب، پھر مہمانوں میں سے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ جب تشریف لاتے ان کا بیان ہوتا. بیان سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ اپنے اپنے معمولات میں لگ جاتے. پھر ظہر کی نماز ہوتی، ظہر کی نماز کے بعد پھر ختم خواجگان ہوتا، حضرت کی دعا ہوتی، اور اس کے بعد ذکر بالجہر کی مجلس شروع ہوتی. جو حضرات جیسے جیسے اپنے ذکر سے فارغ ہونے لگتے کہ وہ پھر عصر تک کے لیے آرام فرماتے. عصر کی نماز کے بعد تصوف کی کتابوں میں سے ارشاد الملوک، اکمال الشیم وغیرہ کتابوں کی تعلیم ہوتی جو حضرت مولانا معین الدین صاحب مراد آبادی پڑھا کرتے تھے. کتاب کی تعلیم افطار سے آدھ گھنٹہ پہلے ختم ہوتی. سب اپنی دعا ذکر وغیرہ میں لگ جاتے. پھر اجتماعی دسترخوان پر افطاری ہوتی. افطاری کے بعد مغرب کی نماز، پھر مختصر اوابین کے بعد مولانا نصیر الدین صاحب کے خدام کا مسجد میں شور شروع ہو جاتا، چلو بھائی دسترخوان پر چلو. اور وہ عجیب و غریب دسترخوان ہزاروں انسانوں کے لیے، کتنی شاندار پلاؤ کی دیگیں پکائی جاتی اور کیسے روز روز کسی کے یہاں شادی وغیرہ میں ایک دن کے لیے یہ انتظام ہو تو ہفتے بھر تک کے لیے سب بیمار ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اور یہ ہزاروں مہمانوں کے لیے اس قدر اعلیٰ قسم کے کھانے پینے کا انتظام کیا، افطاری اور کیا مغرب کے بعد کھانے کا دسترخوان. اس کے بعد پھر عشاء کی نماز شروع وقت میں پڑھی جاتی، اور نماز میں تین پارے کی تلاوت ہوتی، دس دن میں قرآن ختم ہوتا، اور تراویح اور وتر سے فراغت کے بعد پھر فضائل درود شریف کی تعلیم ہوتی، اور اس میں کبھی کبھی قصائد پڑھے جاتے، نعتی یا قصائد. اور مجلس، ہاں میں بھول گیا کہ مغرب کی نماز سے فراغت کے بعد کھانا، اور کھانے کے بعد حضرت شیخ قدس سرہ کی خاص مجلس ہوتی، عوام خواص سارے کے سارے 24 گھنٹے کی اس مجلس کے منتظر رہتے، جس میں حضرت شیخ قدس سرہ کچھ نصائح فرماتے، بزرگوں کے واقعات بیان فرماتے، جو سب سے پہلے حضرت مولانا تقی الدین صاحب ندوی نے حضرت کے وہ ملفوظات شائع فرمائے تھے. اس کے بعد استاد محترم حضرت مولانا محمد عاقل صاحب نے ایک اور مجموعہ شائع فرمایا تھا، جس میں بھائی زکی بھوپالی صاحب نے جو مختلف رمضان مبارک کے حضرت کے ارشادات ملفوظات جمع فرمائے تھے وہ اس میں شامل تھے. حضرت مولانا ہاشم صاحب جو گواڑی مد ذیلہم العالی نے جو ملفوظات جمع فرمائے تھے وہ اس میں شامل تھے. مختلف مجموعے رمضان المبارک کی اس مجلس کے ملفوظات کے شائع ہوئے ہیں. تو حضرت کی یہ مجلس بڑی 24 گھنٹے کی روح اور جان ہوا کرتی تھی. پتہ چلتا تھا کہ حضرت شیخ قدس روح ہر ایک کی طرف کس طرح متوجہ ہیں، اور کس طرح حضرت شیخ قدس روح کی نظر میں سارا مجمع ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے. یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے اس جگہ چلتا رہے. اس مجلس کے بعد پھر عشاء کی نماز اور تراویح ہوتی جس میں تین پارے پڑھے جاتے اور 10 دن میں قرآن ختم ہوتا, اور تراویح کے بعد پھر فضائل درود شریف پڑھی جاتی, اور فضائل درود شریف سے پہلے چہل درود مولانا معین الدین صاحب پڑھتے, اس کے بعد تعلیم شروع فرماتے. اس مجلس کے ختم پر حضرت فرماتے, جاؤ پیارو کچھ کر لو. اور اس میں خاص جملہ نصیحت کے لیے حضرت فرماتے کہ میرے پیارو, بات کسی سے ہرگز نہ کرو. جب تک جی چاہے, طبیعت لگے, ذکر و تلاوت میں مشغول رہو. جب نہ ہو سکے تو لیٹ جاؤ, پڑے رہو, سوتے رہو, لیکن بات کسی سے ہرگز نہ کرو. ماشاءاللہ اس کے بعد عوام خواص ساری رات کوئی نفلوں میں کھڑے ہیں, کوئی رو رہے ہیں, کوئی سجدے میں, کوئی تلاوت میں. عجیب و غریب منظر ہوتا. یہ بزرگوں کے معمولات بھی اپنے اوقات کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. تو شیخ قدسی روح کا رمضان مبارک کا معمول ہوتا تھا. حضرت شیخ قدسی روح کی عادت شریفہ تقریباً 2:45 تہجد کے لیے اٹھنے کی تھی, اور الارام لگا دیا جاتا. حضرت الارام پر اٹھتے, جب گھر پر ہوتے, کچے گھر میں ہوتے, تہجد کی نماز میں کم از کم 3.5 پارے کی تلاوت کا معمول تھا, اور نماز سے اور دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت شیخ قدسی روح تکیے پر اپنا دانا ہاتھ کھڑا کر کے دائیں گال کو اس پر رکھ کر کے مراقب رہتے فجر کی اذان تک. اس وقت پھر حضرت پانی کا ایک گلاس پیتے تھے, اور پانی کا معمول حضرت کا برف پینے کا تھا. یعنی خالص برف, وہ خود پگھل کر جو اس میں سے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہ پینے کی ہمیشہ کی حضرت کی عادت تھی. اور حکیم ایوب صاحب وغیرہ کے مشورے پر حضرت نے اس پانی سے پہلے خالی معدے پر پانی مناسب نہیں تو حضرت کسی نمکین چیز کا ایک آدھ چمچ لے کر اس کے بعد پھر پانی کا گلاس نوش فرماتے. اس کے بعد حضرت تھوڑی دیر کے لیے مراقب رہتے, فجر کی اذان ہوتی, سنتیں پڑھتے, سنت سے فارغ ہو کر پھر تھوڑی دیر اسی طرح تشریف فرما رہتے, اور مسجد کی جماعت سے پہلے حضرت مسجد میں تشریف لے جاتے, اور فجر کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت وہاں اشراق تک مراقب رہتے, اور کبھی کبھی حضرت کو اشراق سے پہلے استنجا وغیرہ کی حاجت ہوتی تو حضرت فرماتے ہیں اٹھاؤ بھائی, اب اٹھانے والے ہیں ہی نہیں. حضرت سے متصل حضرت کے پیچھے بیٹھے ہیں, لیکن حضرت ایک دفعہ آواز دیتے, پھر دوسری دفعہ آواز دیتے, ابے سب کہاں چلے گئے؟ تب ہم آنکھیں مسلتے ہوئے, کب سے میں آواز دے رہا ہوں, ساتھ میں آسمان پر تم سب پہنچے ہوئے تھے. تو اشراق صرف فارغ ہو کر حضرت کچے گھر تشریف لاتے مہمانوں کے لیے چائے وہاں کا بسکٹ پاپے چائے کے ساتھ پیش کیا جاتا اور اسی فراغت پر حضرت پھر کتب خانے میں تصنیف کے لیے تشریف لے جاتے اور 11:30 بجے تصنیف سے فراغت پر نیچے اتر نہ ہوتا اور ٹھیک 11:30 بجے مہمان جمع ہو جاتے کتب خانے کے پاس اور دسترخوان شروع ہوتا. کھانے سے فراغت کے بعد حضرت ظہر کی اذان تک کے لیے آرام فرما ہوتے. ظہر کی ہاں فجر کی نماز سے فراغت کے بعد تصنیف کے لیے تشریف لے جانے سے پہلے کبھی کبھی جو ضروری ڈاک ہوتی تھی تو وہ لکھوا کر اس کے جواب لکھوا کر پھر حضرت اوپر تشریف لے جاتے اور پھر 11:30 تک تصنیف کا سلسلہ رہتا اور پھر کھانے وغیرہ سے فراغت کے بعد پھر حضرت آرام فرما ہوتے. ظہر کی اذان پر حضرت تیاری فرماتے, نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور نماز سے فراغت کے بعد پھر آ کر تھوڑی دیر کے لیے جو عوامی ڈاک ہوتی عوامی خواص کی تو ان کے جوابات تحریر فرماتے اور اس کے بعد پھر جب بخاری شریف گھنٹے کا وقت ہوتا اس سے کافی پہلے حضرت دارالطلبہ کی طرف چل پڑتے. کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضرت دارالطلبہ میں نہ پہنچے ہوں اور گھنٹہ بج چکا ہو. حضرت کا ٹائم ٹیبل عجیب و غریب طریقے سے اتنا منظم ہوا کرتا تھا کہ دارالطلبہ میں حضرت پہنچے ہیں اور ٹن ٹن کی آواز بخاری شریف کے گھنٹے کی سنائی دیتی. عصر کی نماز تک درس ہوتا, پھر عصر کی نماز کے بعد حضرت وہاں کبھی نماز پڑھ کر تشریف لے لاتے, کبھی نماز سے پہلے اگر استنجے کا تقاضا ہوا تو نماز کے بعد حضرت تشریف لاتے اور عصر کی نماز کے بعد وہاں ختم خواجگان ہوتا جس میں حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہوتی تھی. اس کے بعد پھر طلبہ اساتذہ عوام خواص شہر والے باہر والے مسلم غیر مسلم ایک بڑا مجمع حضرت کے عصر کے بعد کے مجلس کے لیے منتظر رہتا, جو اس مجلس میں بھی چائے سب کو ملتی رہتی اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز سے کافی پہلے حضرت نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو اور مغرب کی نماز کے بعد حضرت کی نفلیں بہت لمبی اوابین کی ہوا کرتی تھی, کئی پارے حضرت اس میں پڑھتے تھے اور یہ تمام نمازیں حضرت مزار علوم کے دفتر والی مسجد میں پڑھا کرتے تھے اور اوابین سے فراغت کے بعد حضرت تشریف لاتے اور حضرت کا ساری عمر کا معمول صرف دوپہر کے کھانے کا ہوتا تھا, ایک وقت کھانا نوش فرماتے. ابھی گزشتہ ہفتے مولانا ریاض الحق صاحب کو دیکھا, مولانا احمد علی صاحب بریڈ فورڈ والوں کو دیکھا تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, طبیعت آدھی سے بھی زیادہ کم کر لی آپ حضرات نے؟ تو دونوں نے ایک ہی جواب دیا کہ کھانا کم کر دیا، صرف ایک وقت کھاتے ہیں. تو حضرت شیخ قدسی روح کا معمول صرف ایک وقت کھانے کا، دوپہر کے کھانے کا، سہارنپور میں رہا، اور جب مدینہ منورہ میں ہوتے تو عشاء کے بعد کا کھانا ہوتا، دوپہر کو کھانا نوش نہیں فرماتے تھے. پھر مہمان ایک طرف کھانا نوش فرما رہے ہیں، اور جن کو تخلیے کا وقت چاہیے تو مغرب اور عشاء کے مابین جس وقت مہمان کھا رہے ہوتے، تو اس وقت حضرت تنہائی میں جنہیں کوئی مشورہ کرنا ہوتا انہیں وقت عنایت فرماتے، اور وہ تخلیے کا وقت کہا جاتا تھا. پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے لیے حضرت تشریف لے آتے، اور عشاء کی نماز سے فراغت پر نفلیں لمبی ہوتی، اور نفلوں سے فراغت کے بعد پھر حضرت وہی وتر سب سے اخیر میں پڑھا کرتے تھے، اور وتر سے فراغت کے بعد کچے گھر میں حضرت تشریف لاتے، اور گھر پہنچ کر خواص کو طلب فرمایا جاتا، خدام اور خواص اور گھر کے بچے، اور یہ پھلوں کی مجلس ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ اس در کے فیض کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری رکھے. تو یہ آج کی ہماری مجلس تو حضرت کے معمولات اور ٹائم ٹیبل میں خرچ ہوئی. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کے ٹائم ٹیبل اور معمولات بھی کہیں میں نے جمع کیے ہوئے ہیں کہ فلاں بزرگ فلاں محدث ان کا یہ ٹائم ٹیبل یہ معمول. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے متعلق بھی لکھا ہے کہ حضرت شیخ قدسی روح کی طرح سے وہ بھی فجر کی نماز سے فراغت سے لے کر طلوع آفتاب تک ذکر، اذکار، توبہ، استغفار میں مشغول رہتے. جب پوچھا جاتا تھا فرماتے کہ یہ میرا ناشتہ ہے، یہ ناشتہ میں نہ کروں تو میرے قوا بالکل کمزور ہو جائیں گے. پھر قرآن مجید کا مطالعہ کرتے، پھر مختلف کتابیں دیکھتے، فتووں کا جواب لکھتے، اس کے بعد دارالحدیث السکریہ اور دارالحدیث حنبلیہ میں طلباء کو درس دیتے. عصر کی نماز کے بعد ایک عام مجلس ہوتی جس میں ہر طبقے کے لوگ شریک ہوتے. کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا تھا، علمی غیر علمی سب طرح کی گفتگو ہوتی. مغرب کی نماز کے بعد بھی طلباء کو پڑھاتے. اکثر جمعہ کی صبح کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تفسیر ہوتی، اس تفسیر کے ضمن میں فلسفہ، کلام، تصوف، ان تمام علوم اور فنون پر بحث ہوتی. حضرت شیخ قدسی روح کے یہاں بھی جمعے کے دن 11:30 بجے جب تصنیف سے حضرت فارغ ہوتے تو 11:30 کے بجائے 11:00 بجے کتب خانے سے نیچے تشریف لاتے، اور عوامی مجلس ہوتی دفتر کی سہدری میں، مظاہر العلوم کے دفتر کی سہدری میں یہ مجلس ہوتی، جس میں چاروں طرف کے دیہات سے سینکڑوں کی تعداد میں جو حضرات نماز جمعے کی نماز کے لیے اور حضرت کی مجلس میں حاضری کے لیے وہاں سے سفر کر کے آتے تھے. تقریباً 1 گھنٹے کی یہ مجلس ہوتی تھی جس میں حضرت ان سب کو بیعت فرماتے، کچھ نصیحت فرماتے. اللہ تعالیٰ حضرت شیخ قدسی روح کہ جیسا ذوق ہمیں ٹائم ٹیبل کے نبھانے کا عطا فرمائے. کس برس ہاں برس میں اس ٹائم ٹیبل میں کوئی ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا. تو مختصر وقت میں ابھی اسی موضوع کو دہرا لیتے ہیں जो अर्ज किया था कि बड़े बड़े हजरात जिन्होंने तसव्वुफ़ के ख़िलाफ़ और सूफिया इकराम के ख़िलाफ़ किताबें लिखी, फिर उन्होंने उससे रुजू किया और उसके बरक्स फिर उन्होंने किताबें लिखी। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, ज़ैयातुल उम्र अल अज़ीज़ फ़ी तसनीफ़ अल वसीत वल वसीत वल वजीज़, कि मैंने ये सब किताबें तसनीफ़ की तो मैं इसको अपनी उम्र को ज़ाय करना समझता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने अल मुनक़िद मिन अद-दलाल, मिशकातुल अनवार, इहयाउल उलूम, ये सब किताबें तसनीफ़ फरमाई। इसी तरह अल्लामा इब्ने जौज़ी, कितने बड़े मुहद्दिस, ये भी सूफिया पर शिद्दत से नकीर करने वालों में से थे। मुस्तकिल किताब तलवीस इबलीस लिखी, उसमें मुख्तलिफ जमातों पर रद्द किया और कैसे कैसे इबलीस और शैतान उन्हें गुमराह करता है, उसकी तलबीस की उनके साथ किस तरह की होती है, फुकहा के साथ कैसी, उलमा के साथ कैसी, वाइज़ीन के साथ कैसी, तो सब के उन्होंने अलग अलग वाक़यात तसनीफ़ फरमाए। तो यहाँ तक कि उन्होंने बहुत शिद्दत से सूफिया इकराम पर नकीर फरमाई, ख़ास तौर पर हज़रत पीरान पीर सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पर भी नकीर किया करते थे। उन पर नकीर ही के नतीजे में एक दफ़े तो उन्होंने पाँच साल की जेल भुगती इब्ने अल्लामा इब्ने जौज़ी ने। लेकिन एक ही मर्तबा एक बुज़ुर्ग शेख शीली या शेख चीली उनके वाज में पहुंच गए, फिर क्या था, वाज सुनते ही उन पर वजद तारी हुआ, और ऐसा वजद जो किसी सूफ़ी ने भी नहीं किया होगा पहली ही मर्तबा में, कि उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए और यहाँ से अब तगयूर शुरू हुआ। इब्ने जौज़ी, अल्लाह अकबर, कितने बड़े इंसान, और कैसे एकदम अचानक तब्दीली। और उसके बाद उन्होंने सिफ़त उस्सफ़वा किताब लिखी, सबात इंदल ममात लिखी, जिसमें सूफिया ही सूफिया का ज़िक्र ख़ुद इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने हयाउल उलूम में लिखा है कि उलमाए ज़ाहिर में जो अहले वरा गुज़रे हैं वो सारे के सारे सूफिया किराम के मद्दाह हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। इसीलिए इमाम शाफ़ी जैसे ज़बरदस्त इमाम जब शैबान राई के सामने अदब से तालिब इल्म बनकर बैठे हुए होते थे, किसी ने पूछा कि तहियात में आप जानो तय करके इनके सामने बैठते हैं, ये तो एक चरवाहा है, नाम ही शैबान राई, बदवी गंवार इंसान, उससे आप क्या पढ़ते हैं। तो फरमाया है कि इन हाज़ा वुफ़िक लिमा अग़फ़लना, कि जो इल्म इनको मैसर है वो हमारे पास नहीं है। इमाम अहमद इब्न हम्बल, यहया इब्न माइन अपने इल्मी उलझनों को और इश्कालात को किन के पास ले जाते, हज़रत मारूफ करखी के पास ले जाकर हल करते। अल्लाह ताला इन हज़रात की बरकात को क़्यामत तक के लिए बाकी रखे, इन सिलसिलों को क़्यामत तक के लिए बाकी रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।